Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala habibihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd, fa'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ sâlaka ibadî annî fe innî karîb. Ucîbu dâvete d-duâ'i izâ dâan. Felyestecîbû lî vel yu'minû bî لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به القصور معزز سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے پوچھیں تو یقیناً میں قریب ہوں اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں پاس چاہیے کہ یہ بھی میرا حکم قبول کریں اور میری ذات پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں الحمدللہ اللہ کریم نے زندگی میں رمضان المبارک کی برکات بارے دیگر نصیب فرمائی ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائیں ہمیں عبادت کی توفیق نصیب ہو ہمیں خطاؤں گناہوں اور کمزوریوں سے بچنے کی اللہ کریم طاقت عطا فرمائیں یہ آیہ کریمہ اور اس کے شان نزول میں مختلف پہلو ہیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کتنے دور ہیں کہاں ہیں کیسے پکارا جائے تو اس عرض جو آپ کے حضور کی گئی اسے بھی شان نزول بیان فرمایا جاتا ہے مختلف معترض جو سوال کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی شان نزول بیان کی جاتی ہے اور مجموعی طور پر مومنین کی یہ گزارش کہ اللہ جل شانہ کا جو پکارنا ہے وہ کیسا ہو آہستہ سے عرض کی جائے اپنی دعائیں مانگی جائیں بزور آواز پکارا جائے مختلف روایات ہیں لیکن ایک بات مفسرین کرام جب ان روایات پر بحث کرتے ہیں تو یقینی فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرا بندہ تو پھر وہ بات جو ہے مقدم آ گئی کہ جہاں مسلمانوں نے چاہے کسی ایک نے عرض کیا چاہے کسی جماعت نے عرض کیا لیکن بحثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی اس سے متعلق رہنمائی جو ہے اس کا سوال عرض کیا گیا گزارش عرض کی گئی اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ غور فرمائیے قرآن کریم میں متعدد آیات اور متعدد حصے ایسے ہیں جو بندے مومن اور اللہ رب العالمین کے تعلق خصوصاً اس تعلق اور اس نسبت پر قرآن کریم میں ارشاد فرمائے گئے ہیں جیسے کہ والذین آمنوا اشد حب للہ اب صاحب ایمان کی پہچان جو ہے وہ اللہ جل شانہ سے شدید ترین محبت قرآن کریم بیان فرما رہا ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کریم صاحب ایمان کے دوست ہے ہر صاحب ایمان اللہ ولی الذین آمنوا ہر صاحب ایمان کو ولایت کا ایک درجہ حاصل ہے ولی کیا کہتے ہیں کسے کہتے ہیں دوست کو کہتے ہیں، تعلق کو کہتے ہیں۔ اب جب بات تعلق کی آئے گی، ایک طرف ذات خالق کی ہے اور دوسری طرف مخلوق ہے۔ جیسے بالعموم یا مثلا ہم دوستی کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارا ہم عمر دوستوں کی دوستی ہوتی ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن بعض دفعہ ہم یہ فکریں بھی سنتے ہیں کہ والد اور بیٹے میں دوستی ہے۔ ہم نے بالعموم اپنے معاشرے میں یہ فکریں سنے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنی اولاد کے ساتھ دوستوں کی طرح تعلق رکھتا ہوں۔ لیکن معزز سامعین کرام، جو ہم عمر دوستی ہے، جہاں اس کے تقاضے اور ہیں وہاں اس کا انداز بھی ایک اور ہے۔ لیکن اسی پہلو یا اسی لفظ کو یا اس انداز کا اطلاق جب والد اور بیٹے میں، ماں بہن رشتے و جو ان دونوں کا ہے، اس میں اطلاق کیا جائے گا تو اسے آپ دوستی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اصول و ضوابط پھر اور ہوں گے۔ ہم عمر دوستوں کی طرح دوستی نہیں ہوگی، اس رشتے میں پھر ایک خاص احترام جو ہے وہ داخل ہوگا۔ اسی طرح جب ولایت کی بات آئے گی تو ولایت کے درجات پر بحث ہو سکتی ہے، عطا پر تحقیقی حصے آ سکتے ہیں، قرآن و سنت سے سمجھنے کی کوشش جو ہے رہی ہے رہے گی، اصول و ضوابط قرآن و سنت ہے، حدود و قیود اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ لیکن جب دوستی کی بات آئے گی تو دوستی کا لفظ بالعموم استعمال ہوتا ہے، یہاں جب اس لفظ کا اطلاق آئے گا تو یہاں جو ولایت یا ولی اللہ یا جسے اللہ نے دوستی عطا فرمائی، یہ درجہ عطا فرمایا، یہاں پھر اس کی نسبت جو ہے اس میں وہ نزاکت جو خالق اور مخلوق کی ہے اس کا داخل ہو۔ پھر اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ قرب کی جب بات آتی ہے تو قریب ترین، بالعموم زندگی میں قریب ترین، جیسے یہ بات قریب ترین ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے، لیکن یہ مخلوق کے ایک رسائی ہے، یہ مخلوق کی حدود ہے۔ اسی پہلو کو اور اسی نسبت کو قرب الہی کے حوالے سے جب بیان کیا جائے گا تو جس طرح اس کی ذات صفات لامحدود ہیں، اسی طرح قرب ایک اس کی صفت کے حصے سے آئے گا، تو اسے بھی کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو بیان کر سکے کہ وہ قرب جو اللہ جل شانہ کا ہے وہ کتنا ہے، کیسا ہے، اسے پھر ماپا نہیں جا سکے۔ لیکن اس عالم آب و گل جسے اللہ کریم نے ایک امتحان بنایا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ جسے امتحان کو پیدا فرمایا ہے اس کی استطاعت سے باہر سوال نامہ بھیج دے۔ اگر لفظ نہیں ہے تو اس نے اسے ادراک کا ایک پہلو احساس کی صورت میں دیا ہے، جسے حیات ایمان سے نصیب ہوتی ہے اور وہ کیفیات قلبی کا ایک حصہ ہے جو روشن ہی نور ایمان سے ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں ارشاد فرمایا گیا نا کہ میرا بندہ، اب جب میرے بندے کی بات آئے گی تو یقینی بات کہ پہلو ایمان کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وگرنہ تو زمین و آسمان کا مالک اور قادر مطلق ہے اللہ کریم کی ذات۔ متعدد جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ یہ بادشاہی اس کی ہے، مالک ہے ارض و سما کا، یدرک الابصار، اس کی دسترس آپ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے، اس لیے یہ اللہ جل شانہ کی ذات اور اس کا قرب بیان ہو رہا ہے۔ مزد سامعین کرام، یہ ماہ مبارک رمضان، اس میں اس احساس کی، اس قرب کی کہ اللہ قریب ہے. مثال عرض کرتا ہوں, جیسے میں نے عرض کیا کہ امتحان گاہ میں جسے امتحان کو بٹھایا گیا ہے اس کے لیے سوال اس کی مطابقت کے ساتھ ہوتا ہے جو اسے کورس دیا گیا ہو, اور کورس وہ ہوتا ہے جو اس کی سمجھ کے مطابق ہو, استطاعت کے مطابق ہو. تو میں نے عرض کیا کہ اگر لفظ نہیں نا کوئی اس قرب کو بیان کر سکتا تو اس امتحان میں بیٹھنے والے کو اس نے احساس سے نوازا ہے. تو جب بات اس احساس کی آئے گی تو یہ بہت خوبصورت مثال جو ہمیں ملتی ہے وہ رمضان المبارک کو ملتی ہے. ہر عبادت کا ایک اپنا انداز, اپنا پہلو ہے, اس کی اپنی عطا ہے, شرف قبولیت کے اپنے اپنے مقامات ہیں, لیکن بالعموم جو اثر ہے جیسے نماز کے حوالے سے فرمایا گیا برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے, بچاتی ہے برائی اور بے حیائی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اب اگر ہم نماز پڑھ کر بے حیائی میں مبتلا ہیں تو کیا وہ نماز تھی؟ کیا جو احکامات نماز کی ادائیگی تک ہیں وہ پورے تھے؟ کیا جو احکامات ادائیگی میں ہیں وہ پورے تھے؟ نماز تھی یا نماز کی صورت تھی؟ تو جب حکم کے مطابق ہوگی تو پھر اس کا اثر اور ہوگا. جیسے اگر حج کوئی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج کوئی پیدا ہوا. ہم اپنے معاشرے میں جاتے ہیں, لین دین کرتے ہیں, معاہدے کرتے ہیں, اور حاجی سے لے کر الحاج کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں, اور ان ناموں سے موسوم جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کیفیت اور حال کا اطلاق بازار میں نظر نہیں آتا. اگر کہیں کوئی سود کے پیسے جمع کر کے حج بیت اللہ کو روانہ ہو گیا, اس کی شرائط کہاں پوری ہو؟ تو کیا حرام رزق سے یہ شرط ہے کہ وہ جانا شرط ہے؟ وہ سارے حصے ضروری ہیں جو اس سے مطابقت رکھتے ہیں, جن میں سے اس خرچ کا بھی ہے. جہاں اس کی نیت کا خالص ہونا ہے وہاں وسائل جو ہیں وہ بھی جائز ہونے ہیں. اب فرض عبادت ہے لیکن صاحب استطاعت پر. اب اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایک ایسی جیسے ایک معصوم کی زندگی ہو, جیسے ایک کلی سے گل کھلا ہو, نوزائیدہ کی پیدائش ہو. تو کیا ہم دیکھتے ہیں نام کے ساتھ حاجی لکھا ہے, اور کیا کردار بھی حاجی کا ہے ہمارا؟ اسی طرح جب بات رمضان المبارک کی آئے گی تو بے شمار برکات ہیں رمضان المبارک. جسے رمضان المبارک نصیب ہو صاحب ایمان کو, اور یہ لفظ ایسا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں اسے بیان کرتے ہوئے, اس لیے کہ سوال آتا ہے کہ اتنی عطا کے بعد کوئی بخشش حاصل نہ کر سکا. یہ نازک موضوع ہے تو میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں. یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں, ہم کمزور اور گناہگار لوگ ہیں, اپنی جو کمزوری ہے اس کا اقرار کافی ہے, اس سے آگے اس موضوع کو نہیں چھیڑتا. لیکن جو نقطہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا, پیشتر اس کلام سے, کہ اسی طرح جیسے عبادات کا محاصل ہمیں ملتا ہے اس حکم کے مطابق اختیار کی گئی عبادات کا, رمضان المبارک میں بھی بے شمار برکات ہیں, جن میں سے بہت بڑی برکت جو ہے وہ ایک حضور حق کی ہے. روزہ دار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو خوشیاں ہیں, ایک وہ خوشی جب وہ افطار کرتا ہے ایک فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، دوسرا فرمایا جب اسے اللہ کریم اس کا اجر عطا فرمائے۔ روزہ وہ عبادت ہے جس کی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے اور اس کا اجر میں عطا فرماؤں گا، یعنی اس کا اجر اور ثواب بے حد و حساب ہے۔ جہاں یہ ہمیں خطاؤں گناہوں سے ڈھال کی صورت میں ایک حفاظت نصیب ہوتی ہے، وہاں اس میں بہت بڑا بہت بڑی عطا ہے جو حضور حق کی ہے۔ آپ خود غور فرمائیں، اور بلا تفریق ہر روزہ دار کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، کس درجے کی ہے اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ہر روزہ دار، اب لفظ میں نے روزہ دار کہا ہے، کوئی روزے کا عکس لیے پھر رہا ہو تو اس کی تو بات میں نے نہیں کی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ جو ہے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے روزے کی حیثیت نہیں ہے، وہ بھلے بھوکا اور پیاسا رہے اللہ کریم کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اگر آنکھ کا حیا درکار نہیں، کان میں باحیا الفاظ اس کی سماعت درکار نہیں، زبان جو ہے اس میں حیا نہیں ہے، اصلاح نہیں ہے، وجود اور اس کی حرکات و سکنات حدود و قیود شرعی میں نہیں ہیں، تو پھر روزہ کیا ہے؟ ماڈرن لینگویج میں اسے آپ ایک ڈائٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن روزہ، روزہ دار اس نیت سے جو کھانا پینا روکتا ہے، جو سحری سے لے کر افطار تک اللہ کریم کا اس حکم کہ جو اس نے حلال بھی فرمایا ہے اس خاص وقت میں منع فرمایا ہے تو وہ رک جاتا ہے، اسے جو کیفیت نصیب ہوتی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ روزہ دار کہیں اکیلا ہو، گرمی ہو، پیاس ہو، وضو کے لیے پانی کلی کے لیے منہ میں بھی لے آئے، وہ گلے میں تراوٹ نہیں جانے دیتا۔ کیوں؟ ایمان اس درجے کا اس کا ہوتا ہے اور یہ کیفیت اور حال ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں میں اپنے اللہ کے روبرو، اس کی کوئی حس اللہ جل شانہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ امتحان گاہ میں ہے، اسے اللہ کریم نے نوری ایمان سے وہ کیفیت عطا فرمائی اس ورا الورا ذات کا، اس درجے کا احساس کرتا ہے کہ پانی کا گھونٹ نہیں پیتا۔ بے شک غور کر لیں تو یہ جو متوجہ اللہ ہونا ہے بہت بڑی عطا ہے، کیونکہ اس کا اثر ظاہر اور باطن دونوں پہلوؤں سے مزید بہتری، مزید نیکی، مزید ورع اور تقویٰ کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو سو یقیناً میں قریب ہوں۔ اب قرآن کریم میں اس رشتہ، یہ جو بندے اور مالک کا رشتہ ہے، اس میں بڑی بڑی خوبصورت پہلو بیان فرمائے گئے، اور اللہ جل شانہ کو اپنی مخلوق اتنی پیاری ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنی مخلوق کو پیار کرتا ہے۔ مائیت ذاتی جو ہے وہ ہر شے کو حاصل ہے، کوئی شے اس سے بعید نہیں ہے، لیکن جب آپ ایمانی پہلوؤں سے اس مخصوص رشتے میں دیکھیں گے ان اللہ معانا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے رب کائنات نے کلام ذاتی میں ارشاد فرمایا ہے، جس کی تلاوت روز محشر تک بندہ مومن کو اس نے نصیب فرمائی ہے، کیا خوبصورت پہلو ہے. اب جب ان عطاؤں کو دیکھو گے تو پھر قرآن قریب سے قرب الہی کے مزید پہلو جانچو گے تو وصف سامنے آئے گا, صفت سامنے آئے گی. یہ واحد جگہ ہے جہاں ذات ہے دونوں طرف, اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے محبوب اور آپ کے خادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. یہ واحد جگہ مثال ملتی ہے. یہاں جب بات میں نے قرب الہی کی ہے, حضور حق کی ہے, تو وہ وصف یعنی روزہ دار ہونا ہوگا صاحب ایمان اور روزے سے, وہ اصول پورے ہوں گے, پھر عطا ہے اللہ کی متوجہ ہونے کی, اس طرف متوجہ ہونا. گزشتہ چند بیانوں میں نماز کے حوالے سے ایک بیان میں نے سامعین کی خدمت میں پیش کیا, جس میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ پھر نماز میں متوجہ ہونا کا بیان فرمایا گیا. اب نماز میں متوجہ ہونے کو جب آپ تحقیق کریں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک نمازی اپنی نماز میں متوجہ ہوتے ہیں اسے اللہ جل شانہ کی طرف سے توجہ نصیب ہوتی ہے, اور جب وہ اپنا دھیان ہٹا لیتا ہے نماز سے, اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے, تو اللہ جل شانہ بھی اپنا دھیان اس کی طرف سے ہٹا لیتے. اب جب آپ روزہ دار کی کیفیت کو دیکھیں گے تو اسے متوجہ اللہ ہونا نصیب ہو رہا ہے, تو پھر دیکھیں نا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے بندے پر کتنی عطا ہوگی. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ وصف درکار ہے, تو اللہ نے بندے مومن ہونا اتنی بڑی عطا اس نے فرمائی ہے, تو پھر جو روزہ دار کے لیے اس نے ارشاد فرمایا جسے اس نے تمام گزشتہ جو اقوام ہیں ان پر فرض فرمایا, یہ فریضہ اس نے ہمیں بھی حکم عطا فرمایا, اس کی ادائیگی میں اس نزاکت کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر روزہ دار کی صورت کہاں پہنچے گی؟ پھر صورت ہوگی روزہ دار تو نہ ہو. تو فرمایا فإنی قریب, سو یقیناً میں قریب ہوں, تو متوجہ ہو کر عبادت کیا کیجئے, متوجہ ہو کر تلاوت کیا کیجئے, متوجہ ہو کر جب آپ تسبیحات کرتے ہیں تو اس میں توجہ رکھا کریں. ہماری آدھی تسبیح اس کے لفظ پورے ہوتے ہیں, آدھی کی ادائیگی جو الفاظ کی صورت میں وہ بھی پوری نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم گرد و پیش کے سارے معاملات جب کر رہے ہوتے ہیں دنیا داری کے, لین دین, گفتگو, گپ شپ, تو ساتھ ہم اپنے ایک ایک دانہ جو تسبیح کا ہے اس پر بھی زور دیے ہوتے ہیں کہ شمار پورا ہو جائے. اسی طرح تلاوت کو بیٹھتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے تلاوت جو ہے وہ اپنا حصہ جو مقرر کے اسے پورا کر لیں. حالان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے فرمایا میرے محبوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرمائیں, فرما اللہ رہا, فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہو رہا, تو کیا امت کو یہاں سے درس نہیں مل رہا؟ لیکن بالعموم جب ہم قرآن کریم سے احکامات کو, عبادات کو, ہر پہلو کو دیتے ہیں تو تربیت کے حوالے سے لیتے ہیں, یقیناً تربیت ہے, لیکن اسے مجموعی حصوں میں لیتے ہیں کہ یہاں مخلوق کیا کر رہی ہے. میاں میں اور آپ مخاطب ہیں, تو کیا ہم اپنی ذات سے نکل آئے ہیں کہ مخلوق کو جا کر ہم مخاطب کر رہے ہیں؟ اسی لیے ہم سارے احکامات جو ہیں یا دینی رہنمائیاں جو ہیں اس کا اطلاق مخلوق پر کر رہے ہوتے ہیں, خود بری ذمہ ہوتے ہیں. تو جب اپنے آپ کو جانچیں گے تو پھر شریر کام پائے گا, کسی کی طرف شاید اشارے کی گنجائش ہی نہ بن پڑے. تو فإنی قریب, معزز سامعین کرام, میں نے احساس کی بات کی, ایک کیفیت اور حال ہے, شاید یہ احساس کا لفظ اس کی حقیقت بیان نہ کر سکے, لیکن جب آپ اسے تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت بیان کریں گے تو سمجھنا سہل اور آسان ہو. حقیقی سمجھ جو ہے اختیار سے آتی ہے. وہ یہ کہے کہ جی دھواں ہے, فلاں جگہ دھواں اٹھ رہا ہے, تو یہ علم الیقین کے تحت بات آتی ہے. علم ہے, جانتا ہے کہ جی دھواں ہے تو آگ ہوگی. اب کسی نے آگ جلتی دیکھی, اس کیفیت اور حال کو کہیں گے عین الیقین, یعنی شہادت دے رہی ہیں اس کی آنکھیں, وہ دیکھ رہا ہے کہ آگ ہے. دھوئیں کی بات نہیں, وہ آگ کو دیکھ رہا ہے کہ آگ جل رہی ہے. ایک آگے کیفیت آتی ہے. اب کسی کا ہاتھ اس آگ میں ڈال دیں جو اسے سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ آگ ہے, اسے کیا کہیں گے؟ حق الیقین. اسی طرح جب بات اس کیفیت کی آئے گی, متوجہ اللہ ہونے کی آئے گی, اس حضوری کی آئے گی, اس روزے کی عطا کی آئے گی, تو پھر بات کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے سے سمجھ نہیں آ پائے گی, اختیار کرنے سے سمجھ آئے گی. جن الفاظ کو واضح نے وضع نہیں کیا لیکن بندے مومن کو اس کی سمجھ آتی ہے, اسے سماعت کہو تو وہ سن سکتا ہے, اسے بصارت کہو تو وہ دیکھ سکتا ہے, اسے احساس کہو تو وجود کا ذرہ ذرہ احساس کر سکتا ہے. لیکن یہ بصیرت نور ایمان سے ہے. تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی ڈھالنے سے ہے. کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں حصول کی تڑپ ہے, وہاں اس ان اقدامات کے اختیار کرنے سے آئے گا. اللہ کریم یہ سمجھ عطا فرمائے. اسے اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. وہ فرماتا ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اللہ کو نہیں پسند کہ کسی کو سزا دے. اسے مقصود نہیں ہے کہ ضرور سب کو آگ میں جھونکنا ہے. یہ آیات ہیں قرآن کریم کی جو میں عرض کر. تو یہ احساس فإنی قریب, میرے سامنے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں, آپ کا ٹیچر آپ کے سامنے ہو, پھر احساس کیا ہوتا؟ آپ کا انچارج جو اکیڈمی کا وہ سامنے ہو تو پھر احساس کیا؟ تو اگر کسی شخص کا, کسی بندے کا رتبے کے فرق سے, حیثیت کے اور اختیار کے فرق سے روبرو ہونا ہمیں حدود و قیود میں لے آتا ہے, تو معزز سامعین کرام, بندے مومن کو ایمان کا یہ درجہ کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں, اس کے صرف ظاہر نہیں اس کے باطن کو بدل دے گا. اور ظاہری تبدیلی عارضی ہوتی ہے, دوامی کیفیت جو ہے وہ ظاہری کی نسبت باطنی کیفیت میں ہے. بندہ اندر سے بدلے تو یہ تبدیلی دیر پا ہے, وگرنہ تبدیلی ایسی ہی ہے جیسے ہم اپنے حالات میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں. اللہ جل شانہ قریب ہیں. اجیب دعوت الدائے اذا دعان, فرمایا جب کوئی مجھے پکارتا ہے. اجیب دعوت الدائے, جب کوئی مجھے پکارتا ہے, اذا دعان, سنتا ہے, اس کی دعا قبول فرماتا ہے. ہمارا سننا ایسا ہے, میں اپنے ساتھ جو احباب کام کرتے ہیں ان سے عرض کر رہا تھا کہ کیسی بات سنتے ہو جو کہی جاتی ہے اس کا جواب نہیں دیتے, جو پوچھی جاتی ہے اس کے عین خلاف بات تم کر رہے ہو, تو کیا سن رہے ہو؟ کم از کم سوال تو سنو جو جواب دے رہے ہو, کہ کیا تمہارا جواب سوال کے مطابقت بھی رکھتا ہے کہ نہیں. کہہ کچھ رہا ہوں, جواب کچھ دے رہا ہوں. ادب کا رشتہ بھی یہ ہے, حیثیت کا فرق بھی ہے، ہر پہلو سے ایک لحاظ ہے، اس کے باوجود ہم انسان اپنے دوسرے انسان کی بات سنتے ہوئے، روبرو سنتے ہوئے کتنی دفعہ قاصر ہوتے ہیں، وہ کہہ کچھ رہا ہوتا ہے، ہم سن کچھ رہے ہوتے ہیں، یا اگر سن بھی وہی رہے ہیں تو سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا یہاں بات خالق کی اور مخلوق کی ہے، جو بولا سو بولا، جو سوچا سو سوچا، جو ابھی سوچو گے وہ مالک کل کائنات اسے بھی جانتا ہے، اس سے کچھ ہے بعید نہیں ہے، اس کی ذات علیم ہے، اس کا علم حضوری ہے. تو یہ تعلق جو بندگی کا ہے، یہ نصیب ہو، نصیب رہے، تادم واپسی اس پر قائم رہنا نصیب ہو، بہت بڑی کامیابی ہے. ہم تو دنیا کو فتح کر رہے ہیں، اپنی حیثیت میں کھو چکے ہیں، مال و دولت اسی کی نظر ان قیمتی لمحاتوں کو اور اس فرصت کو کیے ہوئے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک تو یہ ایک دستک ہے. آئیں ہم اپنے آپ کو کھنگال لیں کہ یہ جو بے نمازی ہے، یہ جو زیر و بم زندگی کا ہے، جسے ہم شیطان کی نسبت کر کے خود مطمئن ہو جاتے ہیں کہ نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ شیطان نے نہیں پڑھنے دی، سچ اس لیے نہیں بول پایا کہ یہ جھوٹ کی آمیز شیطان کا وسوسہ تھا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیاطین تو جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو رمضان المبارک کی ابتدا سے ہی شیاطین تو قید ہو جاتے. آج جو جھوٹ ہے، آج جو بے نمازی ہے، آج جو روزے کا لحاظ نہیں ہے، آج جو زندگی میں انصاف نہیں ہے، آج جو حلال و حرام کی پہچان نہیں ہے، آج جو حقوق و فرائض کی تمیز نہیں ہے، یہ کس شیطان کے ممتھے لگائیں گے؟ تو جتنی برکات ہیں وہاں ایک چھاننا ہے جو چھان کے رکھ دے گا، اور اللہ کریم رمضان المبارک کی یہ برکات ہمیں عطا فرمائیں. فإنی قریب، حال بدل جائے گا، کسی کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے. یہ کیفیت اور حال نصیب ہو تو وہ کسی شکر گزاری اس کے مقصود میں نہیں ہے، وہ کسی سے بھلائی اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی اس سے راضی ہو یا اس کا مشکور ہو، وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ میرا اللہ راضی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہو، بھلے اس فرمان کی تکمیل میں جان جاتی ہے تو جان افری کے سپر جائے. یہ قرب بندے کو مستغنی کر دیتا ہے، اور جتنی کمزوری ہے، جتنی خطا ہے، جتنی حق سے دوری ہے، وہ بندے کو محکوم کرتی ہے، اور محکومی کوئی اچھی شے نہیں ہے. محکوم قوموں کی نسلوں میں احساس کمی جو ہے وہ چلا جاتا ہے، نسل در نسل جاتا ہے. آپ نے غور نہیں کیا کہ ہم اپنے معاشرے کی تدبیر اور بہتری کی کم سوچتے ہیں، دوسروں کا زیادہ سوچتے ہیں، کہ اپنی تعمیر اور ترقی میں کردار ادا کیا، پتہ نہیں دنیا والے کیا کہیں گے، ہمیں کون کیا کہہ دے گا، ہمارا کیا روک دیا جائے گا. کہا کسی نے نہیں کچھ ہوتا، ازمپشن پر ہی ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس خطے میں محکومی رہی ہے، تو جہاں محکومی رہتی ہے اس کی کیفیت اور حال نسلوں میں جاتی ہے، اور اس محکومی سے واحد بات اور واحد رستہ ہے جو نکال سکتا ہے، وہ دین اسلام ہے. ہم سارے نظام آئے حیات دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں، لیکن رب کی دھرتی اور رب کا نظام ہمیں عزم نہیں ہوتا. تو جب عزم نہیں ہوتا تو پھر محکومی ظاہری بھی ہوگی، باطنی بھی ہوگی، بھگتو پھر. تو یہ کیفیت اور حال فإنی قریب کتنی بڑی عطا ہے. اور جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. اذا دعان اجیب دعوت الدعاء اذا دعان. کیا ہماری پکار ہے کیا وہ دعا جسے شرف ہم کلامی کی کیفیت ہو, ہماری ایسی دعا ہے؟ کیا وہ دعا جسے ہم کلامی, جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمایا, کیا ہماری دعا ویسی ہے؟ دیکھتے کہیں ہیں, سوچتے کچھ ہیں, لڑکھڑاتی زبان کیا کہہ رہی ہے ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا جسے ہم دعا کہہ رہے ہیں. اور بندے مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ نے دعا کو عبادت فرمایا, دعا کو اپنے اللہ سے ہم کلامی کی کیفیت اور حال بیان فرمایا, کیا ہماری ایسی دعائیں ہیں؟ یہ جو جلدی مچی ہوتی ہے, حدیث شریف میں جلدی مچانے کا لفظ بیان فرما کے منع فرمایا گیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا, میں نے اتنی دعا کی کیوں نہیں, بات مانی گئی. تو اس کیفیت کو بیان کر کے آپ نے منع فرمایا کہ اس طرح دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب ہم مشروط بات کرتے ہیں تو پھر دعا تو ایک از قسم درخواست ہوتی ہے, استدعا ہوتی ہے, حکم تو نہیں ہوتا. تو جب اعتراض اٹھتا ہے تو پھر دعا نہیں ہے, آپ مالک کل کائنات کو حکم دینے کی کوشش کر رہے ہو, پھر اس لیے کہہ رہے ہو کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. اور بندے مومن کی دعا پر جب بات آتی ہے تو اس میں مفسرین کرام جو تحقیق فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں بندے مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اور حدیث شریف کی روشنی میں ہے کہ وقت, شے, یہ فرق ہو سکتی ہے, اس کی بھی نسبت مانگنے والے کی بھلائی میں کی طرف ہے. جیسے بچہ چھری مانگے لیکن چمکتی چھری اسے نہیں معلوم کہ ہاتھ کاٹ دے گی, جیسے بچہ روشن انگارہ مانگے لیکن وہ اس کی روشنی سے مرغوب ہو رہا ہے, اسے احساس نہیں یہ روشنی اس کا ہاتھ جلا دے گی, ماں نہیں دے گی, کوئی اور چاہے اسے پکڑائے گی. کیوں؟ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی خواہش کی بھی تکمیل ہو لیکن اسے نقصان نہ ہو. اسی طرح بندے مومن جب دعا کر رہا ہے اللہ کے حضور تو نہیں جانتا جو مانگ رہا ہے اس میں بھلائی ہے یا نقصان ہے. وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ اسے ہر پہلو سے بھلائی عطا فرماتا ہے. وہی شے عطا فرمانی ہے اس میں بھلائی ہے تو عطا فرماتا ہے, اس میں وقت کا فرق ہے تو وقت بعد کا نصیب فرماتا ہے. اگر شے ہی میں بھلائی نہیں ہے تو اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کی دعا دنیا میں نہ پوری ہو, روز محشر ایک صورت, ایک کیفیت اور ایک حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندے کا حساب کتاب ہو جائے گا, اس کی ساری نیکیاں اور بدی تل جائیں گی تو فرمایا جائے گا ٹھہر جاؤ, اس کا کچھ حصہ میرے پاس بھی ہے. تب اللہ کریم کے حضور اس نے جو دعا مانگی تھی اور جسے دنیا میں عطا نہیں ہوئی, اللہ جل شانہ اس کا اجر اور ثواب عطا اس وقت فرمائیں گے جب ترازو تل رہے ہوں. تو مستجیب الدعا کہتے ہیں وہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہوں, تو مستجاب الدعا جس کی دعا قبول ہوتی ہو, اس روز وہ بھی یہ خواہش کریں گے, تڑپ کریں گے, کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, سارا اجر آج ملتا, اتنا فائدہ اللہ کریم اس دن بندے مومن کو عطا فرمائے. یہ جو ہم ہر ایک کو کہتے ہیں دعا کیا کرو, مجھے یہ مسئلہ, اپنے اللہ سے وہ رشتہ کیوں نہیں ہے؟ اپنی دعائیں کرو, ضرور کہو ہر ایک, کسی کو کہتے ہو حرج نہیں ہے, ایک گلدستہ ہے, ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے, اپنی مہک ہے, اپنا رنگ ہے, اپنا نکھار, اپنی خوبصورتی ہے. لیکن یہاں کے پھول کا اتنا رشتہ تو ہو نا اپنے اللہ کا حضور عرض کر سکے. اور جب محبوب سے چند کلمے نصیب ہوں تو اس کی کیفیت اور حال ہی اپنی ہے. لیکن عشق ہو تو محبوب کی سمجھ ہو, محبت ہو تو یہ اس احساس اور یہ ادراک ہو. تو یہ جو عبادات ہیں جیسے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے, متقی کرتا ہے لعلکم تتقون, نتیجہ بیان فرمایا گیا. تو متقی کیا ہے؟ متقی کو عشق کی سمجھ آئے گی, اسے یہ ایمانی کیفیت اور حال کہ میرے اللہ کا حکم ہے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے, اور یہ تب سمجھ آئے گی. فإنی قریب. مدد سامعین کرام, زندگی رہی اس آیہ کریمہ کا اگلا حصہ جو ہے اگلے بیان میں عرض کروں گا, کیونکہ جس انداز سے یہ جو پہلو عرض کرتا آ رہا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ اس آیہ کریمہ کا دوسرا حصہ جو ہے اسے صرف تمام کرنے کو, اس سے متعلق گزارشات میں جلدی سے بیان کر دوں. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو, اس رمضان المبارک اور اس جمعۃ المبارک کی برکات ہمیں عطا فرمائے, امت پر رحم فرمائے, اس ملک اور اس قوم پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.